وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ کوئٹہ دہشت گرد حملے کے بعد زخمی وکلا کو ملنے والی امداد کی خبر سے شروع کریں گے جو مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں. اس سلسلے میں ہم سرکاری بیانات کا جائزہ لیں گے جن کے بقول دہشت گردوں کے تانے بانے بیرون ممالک سے ملتے ہیں. آگے چل کر ہم پاک بھارت بیانات میں تلخی, ترکی سے پاکستان کا سیاسی تعاون اور آخر میں 2016 کے امریکی انتخابات پر بات کریں گے. اور اس وقت پروڈیوسر بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بلوچستان بار کاؤنسل کے سابق صدر کامران مرتضیٰ ہیں جو اس وقت کراچی میں ہیں, آ خان ہسپتال میں ہیں جہاں بہت سارے زخمی وکلاء لائے گئے ہیں جو جیسے کہ آپ جانتے ہیں دہشت گرد حملے میں زخمی ہوئے تھے. اور ان کے ساتھ ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد سعد. آپ لوگ بھی جو کوئٹہ دہشت گرد حملے کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں ہمیں مفت کال کر کے کچھ کہہ سکتے ہیں. ہمارے کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-789 0800-777-789. کچھ دیر بعد ہم آپ کو سرکاری بیان سنائیں گے لیکن سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کامران مرتضیٰ کی طرف. اور کامران مرتضیٰ آپ بتائیے, یہ جو بہت ہی ہولناک واقعہ ہوا بلوچستان میں, اس کے بعد آپ نے کیا دیکھا؟ کل کتنے زخمی ہیں اس واقعے کے نتیجے میں, اور جو وکلاء اور دیگر صحافی برادری ہے ان کو کس قسم کی امداد مل رہی ہے؟
دیکھیے, اس واقعے میں 75 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں اور 100 سے زیادہ زخمی ہیں. اس وقت تقریباً جو ہے وہ 44 انجرڈ جو ہے ہم نے شفٹ کیے ہیں کراچی میں آغا خان ہاسپٹل میں ہیں. بہت زیادہ چونکہ انجریز تھی, کیجولیٹیز بہت زیادہ تھی, تو جو ہمارے سول سائڈ تھے اس وقت تو اس کو سنبھالا نہیں جا سکا تھا معاملہ. بہرحال سی ایم ایچ میں ان کو شفٹ کیا گیا. سی ایم ایچ والوں کے پاس جو ممکنہ امداد ہو سکتی تھی انہوں نے امداد کی ہے, ان کو لک آفٹر کرتے رہے. اس کے بعد ہم نے رات کو جو ہے وہ ہم کو C-130 جو ہے وہ مل گیا تھا آرمی کی طرف سے, اور اس میں ہم جتنے ممکنہ طور پہ ہم لوڈ کر سکتے تھے زخمیوں کو ہم نے لوڈ کیا اور یہاں پہ شفٹ کر دیا. تو ماشاء اللہ یہاں پہ کراچی میں جو نا سارے امپروو کر رہے ہیں جتنے بھی انجرڈ ہیں.
اچھا,
تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی خاصا تعاون ہوا ہے اس حوالے سے, اور آرمی کی طرف سے بھی تعاون ہے, خان انتظامیہ کی طرف سے بھی تعاون ہے. گو کہ ہماری مطلب مزید ہمارے مشکلات بہت زیادہ ہیں. ہم بعض اوقات یہ فیل کرتے ہیں کہ جو تعاون ہے وہ کم ہے, مگر بہرحال جو ان کے بس میں تھا انہوں نے کیا ہے سب.
اچھا, یہ بتائیں, یہ بلوچستان بار کاؤنسل کے جو صدر تھے بلال انور قاسی, ان کو ٹارگیٹڈ کلنگ کا شکار کیا گیا, اور آپ ہم بھی جانتے ہیں کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت جو وکلاء آئے تھے ان کو دیکھنے کے لیے ان کو قتل کر دیا گیا. انور قاسی کے حوالے سے بتائیے کہ ان سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی دہشت گردوں کی؟
اور بڑا شریف اور ملنسار آدمی تھا, بار ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ تھا, وہ سیٹنگ پریزیڈنٹ تھا. میرا خیال ہے اس کا کوئی پرابلم نہیں تھا, صرف یہ تھا کہ جب پریزیڈنٹ کو مارا جائے گا تو اس کے نتیجے میں سارے لوگ جب ان کو ہاسپٹل لے کے جائیں گے تو اکٹھے ہوں گے, ظاہر ہے کہ ان کا پریزیڈنٹ مرا ہوگا. تو اس کو بھی اس طرح سے مارا گیا, 8-9 گولیاں ماری گئیں سر میں اور گردن میں, تو تاکہ بچنے کا چانس نہ رہے. اس کے بعد الٹیمیٹ یہی تھا کہ اس کو ہاسپٹل لے جایا جاتا. ہاسپٹل بھی ہم عام طور پہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو سول ہاسپٹل لے جاتے, تو وہیں لے کے گئے اور وہاں پہ جا کے یہ دھماکہ کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں سارا کچھ اتنی کیجولیٹیز ہیں.
آپ ہمارے ساتھ رہیں, اس وقت ہم دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد کی طرف جاتے ہیں. بریگیڈیئر سعد, یہ بتائیے, آج جو سرکاری بیان آیا ہے, اور میاں نواز شریف نے بھی ایک بیان دیا ہے جو ہم آپ لوگوں کو سنائیں گے عنقریب, لیکن پاکستان کی جو سرکار ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ بیرونی ممالک پاکستان میں سہولت کاروں کو استعمال کر رہے ہیں. آپ اس بیان کو کس حد تک صحیح سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت وکلاء کو قتل کر دیا گیا؟
بالکل, اس کی منصوبہ بندی تو کسی بڑے اونچی سطح پہ ہوئی ہے, اور کیونکہ اس کے اسٹریٹجک افیکٹس ہیں. آپ نے دیکھا نا, اتنا بڑا حملہ اور اس کے جو امپلیکیشنز ہیں, اس کی جو ریپرکشنز ہیں, وہ پورے ملک میں آپ نے دیکھ لیے. تو اس کا ایک اسٹریٹجک افیکٹ ہے, یہ کوئی چھوٹا موٹا دہشت گردی کا واقعہ نہیں تھا, کسی نے بام رکھ دیا یا کوئی اس قسم کے واقعات ہو گئے. تو یہ اس کے وہ ہیں, لیکن پرپٹریٹرز جو ہیں اس کے, جو جن لوگوں نے اس کو جگہ دی, جن لوگوں نے کرایا ہے, وہ مسئلہ ہے. اور میں بیرونی آپ کی کمزوریوں دوست ہوگا نا, آپ کی کمزوری کا پیدا نہیں اٹھا کے جس کو آپ دشمن کہتے ہیں, تو جب آپ کمزوری دکھائیں گے تو وہ اس کمزوری سے فائدہ اٹھائے گا.
بریگیڈیر سعد, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ٹھیک سے, ہم آپ کو دوبارہ ڈائل کرتے ہیں کیونکہ ہم آپ کو صاف طور پہ سننا چاہتے ہیں. اس وقت جو ہیں ہمارے ساتھ کامران مرتضیٰ ہیں جو کہ آغا خان ہاسپٹل میں ہیں. کامران مرتضیٰ, یہ بتائیے, آپ نے تو وکلاء برادری کا حال احوال سنایا, لیکن ہم نے سنا کہ صحافی بھی اس میں ہلاک ہوئے, مارے گئے, کچھ معلوم ہے کہ ان کی تعداد کیا تھی؟
میری اطلاع کے مطابق دو کیمرہ مین ہیں جو مارے گئے ہیں, ایک ڈان کا ہے اور ایک کسی اور اپنا نیوز چینل کا ہے. دو صحافی میری اطلاع کے مطابق مارے گئے ہیں. اس کے علاوہ کچھ پولیس والے بھی زخمی بھی ہیں, ایک ایس پی صاحب زخمی ہیں, عام پبلک کے لوگ بھی ہیں. تو کافی سارے لوگ ہیں جو اس واقعے میں جو مارے گئے ہیں, میرا خیال 75+ ہو گئے ہیں.
اچھا اچھا, اور آپ ظاہر ہے وکلاء برادری اس وقت شوق میں ہوگی کیونکہ یہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا, لیکن کچھ لاح عمل کے حوالے سے سوچا جا رہا ہے کہ اس کے بعد آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟
اس وقت تک تو ایسے ہے نا کہ اس وقت تک ابھی ہم نے ایک آدھ دن میں اپنے جنازے اٹھائے ہیں, ابھی تدفینیں کی ہیں, جو زخمی تھے ان کو دو دنوں میں شفٹ کیا ہے. آج تیسرا دن تھا, آج ہم شفٹ کرنا چاہ رہے تھے, آج ممکن نہیں ہوا ہمارے لیے شفٹ کرنا, تو شاید کل باقی ریمیننگ لوگ بھی جتنے آنا چاہیں گے ان کو بھی شفٹ کر دیں گے کراچی, تاکہ ان کو بہتر سہولت مل جائے. اس لائے عمل کی جہاں تک بات ہے نا, وہ اس وقت تو صدمے کی حالت میں, لوگ شاک میں, شاک سے نکلیں گے تو پھر کوئی لائے عمل جو ہے اس میں ترتیب دیا جائے گا.
بالکل, آپ ہمارے ساتھ رہیں. بریگیڈیئر محمد سعد کی لائن بحال ہو گئی ہے. بریگیڈیئر سعد, آپ کچھ بتا رہے تھے جب لائن منقطع ہوئی.
ہاں جی, تو اس کے اسٹریٹجک افیکٹس ہیں, تو یہ باہر سے منصوبہ بندی ہوئی ہے, لیکن اس کے جو پرپٹریٹرز ہیں, جو سہولت کار ہیں, جنہوں نے اس کو انجام دیا, وہ سارے اندر ہمارے موجود ہیں. اور ہماری باقی تو آپ سے کمزوری دیکھ لیں کہ اس کا اپنا ایک سگنیچر ہونا چاہیے تھا, اتنا کمپلیکس آپریشن ہے, جو الیکٹرانک چیکر ہے وہ ہم چاہیے تھا, اس میں کافی ریکنسنس ہوئی ہوگی, اس کو پتہ رہنا چاہیے تھا. اور جب یہ واقعہ ہو گیا, اس کے بعد یہ پہلے دفعہ نہیں ہوا ہے, پولیس کے ساتھ یہی کام ہوا ہے اگر آپ کو یاد ہو. تو جیسے یہ واقعہ ہوا ہے, اس کے اوپر جو ریئیکشن فورس ہے ان کو چاہیے تھا کہ راستے جو سول ہاسپٹل جا رہے ہیں ان کو بلاک کر دیتے, تاکہ یہ اتنے جو بڑی تعداد میں جو وکلاء وغیرہ وہاں پر پہنچ گئے ان کو روکا جا سکے کہ وہ نہ جائیں, کیونکہ یہ خطرات موجود ہیں. ان لوگوں کو تو یہ سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ جو غم میں ہوتا ہے وہ جگہ پہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے وہاں پر.
بالکل,
لیکن باقیوں کو تو یہ چاہیے کو کہ ان کو چاہیے تھا کہ راستے بند بلاک کر دیتے, تاکہ اتنی بڑی تعداد میں وکلاء وہاں پر نہ پہنچے جس سے یہ سانحہ ہوا ہے. اور ان کی تقریباً میرے خیال بلوچستان میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس پوری ایک وہ جو ہے لائرز کی ایک پوری جو جنریشن ہے اس کو وائپ آؤٹ کر.
بالکل صحیح ہے. ہم اس وقت چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کالز بھی لیں, اور جو ہی ہمارے پاس کالز آتی ہیں ان کو بھی ہم تھرو کر دیتے ہیں, لیکن جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حکومت نے اور وزیر اعظم نے اس واقعے کا بڑا سیریس نوٹس لیا ہے. ہم اس وقت آپ کو وزیر اعظم کا بیان سنانا چاہتے ہیں, اور یہ رپورٹ ہمارے نمائندے ناصر محمود نے بھیجی ہے, آئیے سنتے ہیں.
دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مصروف ملک پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے ملک کو غیر مستحکم کرنے والے عناصر کے خلاف ایک بار پھر قومی اتحاد کا تذکرہ کرتے ہوئے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم ظاہر کیا ہے. بدھ کو قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے ملک دشمنوں کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے دن رات مصروف ہیں اور حکومت، عوام اور قومی سلامتی کے ادارے دہشت گردی کے خلاف متحد ہیں۔ دو روز قبل کوئٹہ میں ایک وکیل رہنما کو ہدف بنا کر قتل کیے جانے اور پھر سول اسپتال کے باہر ہونے والے بم دھماکے میں 70 سے زائد افراد کی ہلاکت پر حزب مخالف اور بعض سماجی حلقوں کی طرف سے دہشت گردی کے خلاف قومی لائحہ عمل پر سوالیہ نشان اٹھاتے ہوئے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ تاہم وزیر اعظم نے اس تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان ایک متفقہ لائحہ عمل ہے جسے ہر صورت میں مکمل کیا جائے گا۔
آپریشن ضرب عضب اور نیشنل ایکشن پلان قومی قیادت کا اتفاق رائے سے منظور کردہ ایجنڈا ہے جسے ہر قیمت پر مکمل کیا جائے گا۔ تمام سیاسی اور عسکری قیادت اس کا تہیا کر چکی ہے۔ پاکستان کے عوام، حکومت، مسلح افواج، پولیس اور قومی سلامتی کے ادارے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں متحد ہیں اور انشاءاللہ متحد رہیں گے۔
کوئٹہ میں پیش آنے والا یہ واقعہ رواں سال پاکستان میں ہونے والا دہشت گردی کا دوسرا مہلک ترین واقعہ تھا۔ اس سے قبل مارچ میں لاہور کے ایک پارک میں ہونے والے خود کش بم حملے میں کم از کم 74 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ بدھ کو قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے جس میں دہشت گردی کے خلاف کوششوں پر اپوزیشن کا موقف اور مشاورت کو بھی سامنے رکھا جائے۔
جی ہم مل کے دشمنوں سے لڑنا چاہتے ہیں، مل کے دشمنوں سے، اکیلا کوئی نہیں لڑ سکتا، حکومت اکیلی دشمنوں سے نہیں لڑ سکتی، یہ قومی جنگ ہونی چاہیے، یہ قومی جنگ ہونی چاہیے ان دہشت گردوں کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف، ان قوتوں کے خلاف جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔
وفاقی وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان نے ایوان میں خطاب کرتے ہوئے حزب مخالف کی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ماضی کی نسبت ملک میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری دیکھی گئی ہے اور تنقید کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں انگلیاں اٹھانے کی بجائے قومی سلامتی کے اداروں کے ہاتھ مضبوط کریں۔
کہ یہ جو بدترین لوگ ہمارے ملک میں آگ اور خون کی ہولی کھیل رہے ہیں، یہ ایک ہمارے اندر اختلاف نہیں ڈال سکیں گے، ہمیں خوف زدہ نہیں کر سکیں گے، ہمیں مایوس نہیں کر سکیں گے، ہم زیادہ پرعزم ہو کر ان کا مقابلہ کریں گے، ان کا کلہ کما کریں گے انشاءاللہ تعالی۔
انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے سخت قوانین کی ضرورت ہے۔
پوپا وکی قانون کی سنسٹ کلاس ٹٹ رہی، وہ بھی ختم ہو چکی ہے، ملٹری کورٹس بھی چند مہینے کی مہمان ہے۔ کوئی بھی جمہوری حکومت، کوئی بھی سیاسی حکومت نہیں چاہتی کہ کوئی سخت قانون لایا جائے، مگر جو لوگ قانون نہیں سمجھتے، کوئی مذہب نہیں سمجھتے، اس کے لیے، ان کے لیے کوئی ایسا قانون تاکہ جلد سے جلد یہ منطقی انجام تک یہ پہنچ سکے، وہ ضروری ہے۔
دہشت گردی کے خلاف قومی لائحہ عمل کو مؤثر بنانے اور مزید اقدام پر غور کے لیے جمعرات کو بھی اسلام آباد میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوگا جس میں وزیر اعظم اور فوج کی قیادت کے علاوہ وزرائے اعلیٰ بھی شریک ہوں گے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی، www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کوئٹہ دہشت گرد حملے کے بارے میں اور اس کے بعد کی صورتحال جو پیدا ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد ہیں، جبکہ بلوچستان بار کاؤنسل کے سابق صدر کامران مرتضیٰ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور وہ اس وقت کراچی میں ہیں۔ جی، سپریم کورٹ بار کے سابق صدر۔ ہم عنقریب بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے صدر حماد سیاپید کو بھی لیں گے، لیکن بریگیڈیئر سعد، آپ ہمیں بتائیں، آپ نے ابھی یہ رپورٹ سنی اور کچھ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ سرکار کا خیال ہے کہ اس سے بھی کوئی مضبوط قانون لانے کی ضرورت ہے، کچھ آپ بتا سکتے ہیں کہ کس کی طرف اشارہ ہے؟
طرف اشارہ ہے جہاں پر یہ جو پاکستان کا کرمنل کوڈ ہے یا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، اس میں کچھ ایسے شکے ہیں جس سے وہ دہشت گرد کو کچھ مراحت ملتی ہیں, تو وہ جو ٹیررزم انوالو ہو وہ اس طرح کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کسی عام جو وہ ہے مجرم ہے اس کی والی سہولتیں اس کو نہ ہوں, اس کو جو
یعنی سی آر پی سی
جلدی جلدی ان کیسوں کو.
اچھا, لیکن کامران جی جی کامران مرتضیٰ آپ بتائیے, کیونکہ جہاں تک ہمارے علم میں ہے وہ یہ کہ کوئی بھی اس وقت قانونی اصلاحات تو نہیں لائے گئی ہیں, اور جس کی وجہ سے کیسز جو ہیں وہ ٹیررسٹ کورٹس میں چل رہے ہیں, آپ کی کیا اطلاعات ہے؟
دیکھیے دو باتیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قانون موجود تھا, یعنی بلکہ اگر بہت ماضی میں بھی چلے جائیں, اگر آپ 30 سال پہلے بھی چلے جائیں, 35 سال پہلے بھی چلے جائیں, تو ایسے قوانین موجود تھے جن کے تحت ان معاملات پہ قابو پایا جا سکتا تھا. یہ تو ایک پہلو ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان قوانین پہ عمل درآمد جو ہے مناسب طریقے سے نہیں ہو رہا, یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے. دوسرا جہاں قانونی اصلاحات کا مسئلہ ہے, وہ اصلاحات بھی ہم نے کر کے ان کو دے دی تھی, کمیٹی بنائی تھی پرائم منسٹر نے, اس کی 20-25 میٹنگز ہوئی تھی, اور وہ اس کے بعد وہ رپورٹ شاید جا بھی چکی ہے ان کو, یا پارٹلی وہ رپورٹ چلی گئی ہے, اس کے باوجود جو ہے اس کو لے نہیں کیا گیا, یا اس کے مطابق امینڈمنٹ نہیں لائی گئی ہیں. تو دو طرح کی اس میں خرابیاں ہیں. پہلی خرابی یہ ہے کہ ہمارا میرا اپنا ذاتی موقف یہ ہے کہ قوانین موجود ہیں, عمل درآمد کا مسئلہ ہے یا اس میں وہ پولیٹیکل ول کا مسئلہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہے تو وہ امینڈمنٹ بھی ہم کر کے دے چکے, میں اس کمیٹی کا ایک ون آف دی ممبر ہوں, اور وہ ان کے پاس ایک رپورٹ جا چکی ہے, اور اس کے بعد بہت عرصہ ہوا اس کمیٹی کی بھی میٹنگ نہیں ہوئی, اور ابھی تک اس رپورٹ کے اوپر جو ہے نا اس کو پارلیمنٹ میں اس کے مطابق قانون سازی کر کے اس کو پیش نہیں کیا گیا.
بریگیڈیئر صاحب, جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں اس کے مطابق تحریک طالبان پاکستان کے احسان اللہ احسن نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ داعش کا اس سے کیا تعلق بن سکتا ہے اس واقعے کے ساتھ؟
طاقت مل رہی ہے وہ تحریک طالبان پاکستان اور جو منگل باغ کا لشکر اسلام ہے اس سے ملتی ہے طاقت اس کو, حالانکہ دونوں نے اپنے ساتھ تحریک طالبان افغانستان کے ساتھ الحاق کی بات کرتے ہیں, لیکن نیچی سطح پہ یہ پورا تعاون کر رہے ہیں داعش کے ساتھ. داعش کو کافی نقصان پہنچا ہے پچھلے چند ماہ میں, اور وہ ان کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے, ان کے ریڈیو حملوں میں تباہ ہو گیا ہے, تو جو وہ ہے میں تحریک طالبان کو اس میں, کیونکہ سوئسائڈ بامبر صرف وہ دے سکتا ہے اس پورے خطے میں, اگر آپ کو سوئسائڈ بامبر چاہیے تو وہ آپ کو تحریک طالبان پاکستان دے سکتا ہے, اور وہ بلوچ سب نیشنلس کو نہیں دے سکتا ہے, نہ جو وہاں پر فرقہ واریہ جو تنظیمیں ہیں بلوچستان میں وہ کر سکتے ہیں.
جی ہاں بالکل, نظر آ رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کا اس میں ہاتھ ہے. اس وقت اس موڑ پہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں بریگیڈیئر محمد سعد, کیونکہ کل بھی ہمیں معلوم ہے کہ اس کے بارے میں مزید بات ہونی ہے, اس کے بعد صورتحال مزید واضح ہو جائے گی. اس وقت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد کا. کامران مرتضیٰ آپ ہمارے ساتھ رہیں, اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے صدر حماد سیاپید نے, اور حماد صاحب آپ کو خوش آمدید. حماد سیاپید
سیاپاد
اچھا جی جی جی, تو آپ ہمیں بتائیں کہ اس وقت یہ جو واقعہ ہوا ہے, ظاہر ہے بہت بڑا واقعہ ہے, کوئٹہ پر کیا اثر پڑا ہے اس واقعے کا؟
بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے, یہاں پر طریقے واردات تقریباً ایک ہی ہے, اور وارداتیں اس طرح کی مختلف ہوئی ہیں. 2010 میں واقعہ ہوا, اس سے پہلے 2000 واقعہ ہوا, اور اس کے بعد بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں, اور یہ 8 اگست کا جو واقعہ ہوا ہے, طریقہ واردات بالکل وہی ہے جو پرانا تھا, اس کو یوز کیا گیا, اور یہاں پر جس برادری کو نشانہ بنایا گیا بظاہر جو پریزنٹ ہے یہاں کے ہائی کورٹ کے, ہم کو ٹارگیٹ کیا گیا, اور یہاں ہاسپٹل لائی گئی, ظاہر بات ہے ان کی پوری برادری جنرل جو ہے وہ امٹ کے ہاسپٹل پہنچی اور بہت بڑا کراؤڈ تھا جس سے ہمارے جنرل کوریج کے لیے گئے اور آپریشن تھیٹر سے باہر نکالی جا رہی تھی, تو اس دوران جو ہے وہ شاید بمبار نے اٹھایا اور اس میں ہر طرح لاشوں کی گھیر میں گیا. موقف اس موقع پہ پہنچا جو ہی مجھے میسج ملا کہ ہمارے ایک دوست شہزاد خان جو آج سامان تھے وہ شہید ہو چکے ہیں اور شہید ہیں. تو میں فوری طور پر ہاسپٹل پہنچا اور وہاں پہ جو منظر میں نے دیکھا مجھے, میں اس کو بیان نہیں کر سکتا کہ لاشوں کے ڈھیر بوریوں کی طرح لوگوں کٹی ہوئی لاشیں, جلی ہوئی لاشیں اور بالکل بے حصہ, اور اس کے اثرات پڑے. ظاہر بات ہے یہ ایک بہت بڑا افسوسناک واقعہ تھا, پورا شہر ڈوب گیا اور پورا صوبہ. بس میں سمجھتا ہوں کہ تھرو آؤٹ کنٹری ایک ایسی لہر دوڑ گئی ہے ہم کی اور فضا ایسی بن گئی کہ لوگ جو ہے وہ آج تک اس جھٹکوں کو محسوس کر رہے ہیں. اس میں تقریباً 80 لائن اور جس میں ہمارے 4 جنرل تھے جس میں 2 شہید ہوئے اور 2 زخمی ہوئے اور ایک زخمی سے میری بات ہوئی ہے آج ہاسپٹل میں, الحمد للہ اس کی طبیعت ہوتی ہے, دوسرے کو ڈسچارج کر لیا گیا ہے. تو یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ ابھی یہاں میٹروپولیٹن کارپوریشن میں وزیر اعلیٰ صاحب تشریف لائے تھے, جو شمع جلانے کی یہاں پہ تقریب ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ ہر اس کو ایک بلیک ڈے کے طور پر, بلکہ انہوں نے پھر بعد میں اس کی اصلاح کی, انہوں نے کہا کہ بلیک ڈے کا نام دے یوم اعظم کا صوبے میں آئندہ ہر سال ہم رہیں گے. تو اس وقت پورا شہر جو ہے, پورا صوبہ اور پورا ملک جو ہے وہ غم میں ڈوبا ہوا ہے. سوچ کا سما ہے, 3 دن ہوئے آج دکانیں بند ہیں, کاروبار بند ہے, تاجر بھی ہیں اپنی دکانوں کو تالے لگا دیے ہیں, دفاتر میں ایک ہو کا حالت ہے اور شہر کے اندر جیسے کرفیو کا سما ہوتا ہے بالکل لوگ جو ہے وہ سڑکوں سے غائب ہیں اور ہر طرف جو ہے جو سمجھ لو کہ بھی فاتح فوج ہو گئی ہے اور سفید ماتم بھی کی ہوئی ہیں. فوری طور پر یہاں پہ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب تشریف لائے, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. وزیر اعظم صاحب آئے, وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب تشریف لائے اور یہاں پہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ اظہار اندر بھی کیا اور یہاں کے لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کی انہوں نے جو روایت قائم کی ہے اس کو لوگ یاد رکھیں گے.
جی آپ چند منٹ اور ہمارے ساتھ رہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ ساری دنیا سے اس واقعے کی مذمت ہوئی ہے, چین کی طرف سے, جاپان کی طرف سے اور فرانس کی طرف سے, جو سرکاری اہلکار ہیں اسکاٹ لینڈ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ ایک ہولناک واقعہ ہوا ہے اور دہشت گردوں کے ہاتھوں جو لوگ مارے گئے ہیں وہ انسانوں کی جانوں کے لیے کوئی وقار نہیں رکھتے. یہ بتائیے کامران مرتضیٰ, جو سپریم کورٹ بار کاؤنسل کے سابق صدر ہیں, آپ ہمیں بتا سکتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک طریقہ واردات نظر آتا ہے دہشت گردوں کا کہ پہلے ایک شخص کو گولی مارتے ہیں اور پھر جب لوگ جاتے ہیں ان کی تعزیت کے لیے تو پھر ان کو ٹریپ کر دیا جاتا ہے. کیا آپ کے خیال میں اس واقعے کے بعد کوئی سبق سیکھے جائیں گے تاکہ اس طرح کے دہشت گرد واقعات نہ ہوں؟
دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں سے وہ بات محو ہو جاتی ہے. یہ پہلے بھی, حالانکہ یہ 8 اگست کو بھی اسی طرح سے ہوا تھا کہ پہلے ایک واقعہ ہوا اور اس کے تسلسل میں دوسرا واقعہ ہوا اور اس طرح سے اس میں زیادہ نقصان پہنچایا گیا, مگر وہ ایک جذباتی عمل ہوتا ہے. یہ جب کسی شخص کو مارا جاتا ہے اور اس طرح سے مارا جاتا ہے, اس طرح ظالمانہ طریقے سے اور بے گناہ شخص کو مارا جاتا ہے اور وہ ان کا اہم آدمی ہوتا ہے, تو ظاہر ہے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. یہ ایک فطری امر ہے. اس وقت تک وہ پرانے واقعے کو بھول چکے ہوتے ہیں کہ سال پہلے, 2 سال پہلے کیا ہوا تھا اسی شہر میں. تو یہ اب 2-3 دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے اس طرح کا معاملہ. میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو بھی جائے تو اس میں سیکیورٹی کو سخت کر دینا چاہیے اس وقت, جتنی بھی ٹائٹ سیکیورٹی ہو سکے, اور لوگ بھی جو ہے نا, حالانکہ یہ بہت بری بات ہے مگر لوگوں کو بھی ایک جگہ سے اکٹھا ہونے سے گریز کرنا چاہیے.
جی ہاں جی, بالکل یہی بات دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر سعد نے کہی کہ پولیس کا فرض تھا کہ وہ لوگوں کو روکیں تاکہ یہ جو حملہ ہوا تھا اور بلال انور قاسی کو پہلے نشانہ بنایا گیا, ان کے لیے جو ہیں ان کی لاش کی طرف لوگ نہیں بھاگتے, کیونکہ ظاہر ہے دہشت گرد اس انتظار میں تھے کہ لوگ بھاگیں گے اور پھر یہ بم پھٹیں گے. کامران مرتضیٰ آپ ہمیں بتائیں, کیونکہ ہمیں پتا ہے بہت اہم رہنما اس واقعے میں ہلاک ہوئے ہیں, باز محمد کاکڑ کا نام آتا ہے, دیگر وہ کون سے لوگ ہیں, ان کی کیا قربانیاں تھیں وکلاء تحریک کے لیے, اس کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے.
کے حوالے سے تو قاہر شاہ بہت
جی جی
باقاعدہ لا کالج کے پرنسپل رہے ہیں اور بہت صوبے کے ان کے بڑے احسانات ہیں. تو ایسے ایسے لوگ ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ
جی آپ کو ہم دو تین منٹ کے لیے اور سننا چاہیں گے اور ہم آپ کو ابھی دوبارہ کال کرتے ہیں. حماد سیاپاد آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کون سے لوگ تھے, اہم شخصیات تھیں جو اس واقعے میں ہلاک ہوئے.
دیکھیے اس میں ایک طرح سے دیکھا جائے کہ جو وکلا برادری تھی جو سمجھ لیں کہ ایک طرح سے ان کا بالکل سفایا کر دیا گیا اور ان کا سب سے پہلے جو ٹارگٹ بنا ان کا رہنما پریزیڈنٹ ایسوسی ایشن کا بلال انور قاسی, اور اس کے بعد بڑے نامی گرامی وکلا اس میں شہید ہوئے ہیں, جس میں کاکڑ صاحب جو ہے انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کی بحالی کے لیے پرویز مشرف کے دور میں جو وکلا نے جس طرح کی قربانیاں دی اور جس طرح کی انہوں نے موومنٹ چلائی, اور اس میں بلوچستان سے باز محمد کاکڑ مرحوم نے جو رول پلے کیا تھا, آج بھی بچے بچے کی زبان پر ان کا یہ کردار بالکل وہ موتر ہے. انہوں نے مرکزی کردار ادا کیا تھا یہاں پہ, اور اس کے علاوہ بھی داؤد قاسی صاحب ایک سینئر وکیل تھے, اور بیرسٹر عدنان صاحب جو یونیورسٹی لا کالج کے یہاں پہ پرنسپل بھی رہ چکے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے وکالت کے پیشے سے انہوں نے منسلک ہو کر کام شروع کیا اور ایک بہت بڑا نام پہ. اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو لوگ اس میں مارے گئے ہیں, ایک سے بڑھ کر ایک سیدھا اور بڑا اور قابل احترام اور کمپیٹنٹ, اور ان میں میں کس کس کا نام لوں گی کون کس درجے پر تھا, تو ایک طرح سے گویا کہ ایک بہت بڑا اس وقت وکالت کے شعبے میں عدالت کے شعبے میں کہہ پایا ہے, اور ظاہر بات ہے اتنی بڑی تعداد میں وکیلوں کو ٹارگٹ کیا گیا, ان کے جو کیسز رہ گئے ہیں پینڈنگ میں جو مسائل تھے جن جن حوالوں سے انہوں نے ہائی کورٹ میں وہ کیس لڑ رہے تھے اور جن جن لوگوں کے کیسز تھے, ان کو دوبارہ ڈھونڈنا تلاش کرنا ری پروسیس کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, اور تو کون کرے, کوئی بچا ہی نہیں, جتنی کے چند لوگ بچ گئے ہیں اور جتنی محنت کے بعد اور جتنے بڑے عرصے کے بعد ایک کریم تیار ہوئی تھی لا کے شعبے میں, اور اس کو بالکل بلڈوز کر دیا گیا, یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک ستون جو اسٹیٹ کا ہوتا ہے اس کو انہوں نے یوں سمجھ لیں کہ بالکل اس کا کلا کما کر دیا ہے, اور اس میں باقی جو حضرات ہیں وہ زخمی ہیں اور ان میں شدید ہیں جن کو کراچی منتقل کر دیا گیا ہے پروونشل گورنمنٹ کے, اس پہ ان کا علاج ہو رہا ہے, اور اللہ کرے کہ ان سب کو اللہ کریم اپنے زمان میں رکھے, ان کو شفاء کاملہ دے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی تاریخ میں ایک اتنا بڑا گیپ آیا ہے کہ اس کو بھرنا میرے خیال میں ناممکن تو نہیں, تو مشکل کام ضرور ہے. باقی ہم دعاگو ہیں وکلا برادری کے لیے کہ اللہ کرے کہ وہ اس غم کی کیفیت سے اللہ سب کو نکالے اور وہ دوبارہ اپنی عدالتی کاروائی کا سلسلہ شروع کر لیں, اور یہاں پہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی نظریں جو ہے وہ عدالت اور انصاف کے حوالے سے انہیں پر لگی ہوئی ہیں تاکہ ان کو انصاف کے حصول میں وہ مدد دے سکیں.
یہ بتائیے آپ کوئٹہ میں ہیں, آپ سننے والوں کو بتا سکتے ہیں ملک بھر میں جو لوگ ہیں اگر کوئی خون دینا چاہیں یا کوئی مدد کرنا چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟
جی بالکل, اگر اس حوالے سے کوئی خیر کا کام کرنا چاہتا ہے یہاں پہ ہاسپٹلز میں کچھ جو زیادہ زخمی نہیں ہیں وہ یہاں کوئٹہ کے ہاسپٹل میں ہیں, اور جو زیادہ سیریس ہیں وہ کراچی کے ہاسپٹل میں ہیں, ان کو ڈھونڈنا اور معلوم کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہاں پہ جو لوگ میری یہ بات سنتے ہیں اور اگر اس حوالے سے وہ انسانی ہمدردی کے تحت
ब्लड डोनेट करना चाहेंगे तो ये अच्छी बात है और इंसानी रिवायत का एक हिस्सा है कि एक मजबूर और एक माजूर और एक मोहताज की मदद की जाए। इस वक्त तो वो मोहताज हैं, जहर बात है वो जिस तरह जख्मी हुए हैं, काफी ब्लीडिंग हुई है उनके बदन में, खून की कमी होगी उनको, जहाँ दीगर हवालों से इलाज की जरूरत है, सर्जरी की जरूरत है, दवाओं की जरूरत है, वहां पे उनको खून की भी जरूरत होगी और हॉस्पिटलों में जाके लोग पूछ लें, डॉक्टरों से राबिता करें, जो ड्यूटी स्टाफ होता है उनसे मिलके पता कर लें कि जिसको खून की जरूरत है और जिस ग्रुप के खून की जरूरत है उस ग्रुप के लोगों को चाहिए कि वो इस हवाले से पीछे न रहें। इसलिए सिर्फ एक शहर या एक सूबे की बात नहीं है, जब हम चार अकाई हैं और चार भाई हैं तो फिर हमारे दरमियान रिश्ता भी उसी के
बिल्कुल
एक मजबूत रिश्ता होना चाहिए और मजबूत ताल्लुक होना चाहिए। मुश्किल की इस घड़ी में एक दूसरे की तीमारदारी करना, एक दूसरे के साथ इजहार हमदर्दी करना, एक दूसरे के गम और दुख में शरीक होना, ये हमारे दीन की भी तालीमात का हिस्सा है और अखलाकी रिवायात का भी हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से सिविल सोसाइटी को बिल्कुल करना चाहिए और फ्रंट लाइन का किरदार अदा करना चाहिए।
बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर हमाद सियापात, उनके साथ थे सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के साबिक सदर कामरान मुर्तजा और पहले आपने सुना दिफाई तजयकार ब्रिगेडियर मोहम्मद साद को। आप लोगों की शिरकत का शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं।
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और हम अपने अगले मौजू की तरफ आते हैं और मौजू है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी खासी बढ़ गई है और लफ्ज़ों की जंग में शिद्दत आ गई है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये शिद्दत की एक वजह बलूचिस्तान भी है और जैसे कि आज बयानात से पता चला है कि भारत के ऊपर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। इस सिलसिले में इस सेगमेंट में हमारे साथ होंगे भारत से सियासी तजयकार मनीष कुमार और कराची से बैनुल अख्वामी ताल्लुकात के माहिर प्रोफेसर शमीम अख्तर। और शमीम साहब, आपको खुश आमदेद। जी प्रोफेसर शमीम अख्तर, प्रोफेसर शमीम अख्तर लाइन पे हैं, आप हमें बताएं, शायद हमारे पास वक्त ना हो कि हम आपको रिपोर्ट सुना सकें, लेकिन कुछ कश्मीर के हवाले से एक इल्ज़ाम जो पाकिस्तान की तरफ आया है, आज भी पाकिस्तान ने इसकी मजम्मत की है और उसकी तरदीद की है, आप क्या देख रहे हैं कश्मीर में इस वक्त क्या हो रहा है और इसका कोई ताल्लुक आपको बलूचिस्तान के साथ नज़र आता है?
जी, मुझे तो बाद नज़र में नज़र आता है। वैसे भी आपको तो मालूम है कि पाकिस्तान का ये दावा रहा है कि हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रॉ के एक हाजिर मुलाजमत बहिया के अफसर भूषण साहब को गिरफ्तार किया गया, उनसे बहुत से इंकशाफात हुए और बैन अवकामी सतह पर भी पाकिस्तान ने ईरान, अमेरिका और दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतों को बाखबर करने की कोशिश की, मगर ऐसा मालूम होता है कि दुनिया जो है पाकिस्तान की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और इसका मैं समझता इसी शायद पाकिस्तानी का कसूर है कि अपना मौका और अपना जो माफी जमीर है वो गुजगुजार नहीं कर सकते लोगों के। तो ये तो देखिए होता रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान में और पाकिस्तान हिंदुस्तान में, ये एजेंसियों की जंग है साहब, ये बड़ी बेरहमाना है। अब बदकिस्मती से इस सिलसिले में तो सर खैर जो है वो अमेरिका रहा है, उसी ने खारजा पॉलिसी में जासूसी को और उसके साथ साथ ताकत के इस्तेमाल को उसने खारजा पॉलिसी का एक अहम तरीक़ाकार बनाया। आपको विकीलीक्स वगैरह के तो इंतशाफात से अंदाज़ा हो गया होगा और यहाँ रेमन डेविस की जो हरकत हैं उससे अंदाज़ा हो गया होगा। तो अब ये असल में सिक्के राजुल वक्त बन गया है कि एजेंसियाँ जो हैं एक दूसरे के खिलाफ جو کاروائیاں کرتی ہیں اس میں میں نہ ہندوستان کو پوری طرح ملز الزام قرار دے سکتا ہوں نہ پاکستان کو. بات یہ ہے کہ ایک ایسے وشس سرکل میں دونوں پھنس گئے ہیں کہ اب یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ انڈا پہلے تھا یا چوزہ. تو یہ بات خود قابل مذمت ہے. میں ایک بات کہوں گا, اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ جو ایجنسیاں ہیں وہ اپنا کردار ختم کر دیں یا حکومت جو ہے ایجنسیوں کو ختم کر دے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیے ایجنسیوں کو چاہیے کہ اپنا ہدف بنائیں اپنے ان عناصر کو جو ان کے مقاصد میں حائل ہوتی ہیں. اور جہاں تک وکلا کا تعلق ہے, اساتذہ کا تعلق ہے اور علماء کا تعلق ہے, یہ گویا بے ضرر لوگ ہیں اور ان کا تعلق سول سوسائٹی سے ہے. تو اگر سول سوسائٹی پہ کسی ملٹی ایجنسی ضرب کاری لگاتی ہے تو اس سے اس کو نقصان پہنچے گا, کیونکہ وہ رائے عامہ جو ہے
بالکل
عبادات کا ارتکاب ہوتا ہے وہ پوری رائے عامہ جو ہے وہ اس کے خلاف ہو جائے گی.
بالکل.
تو اگر دونوں ممالک میں سلسلہ کلام کی کوئی صورت پیدا بھی ہوتی ہے تو رائے عامہ اس کی مخالفت کرے گی.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.
پاکستان کے حوالے سے دیکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کے لوگ.
جی جی, شمیم صاحب, ہمیں بہت سارے لوگوں نے کال کیا ہے, ابھی ہماری لائنیں بحال ہوئی ہیں, بہت مختصر ان کو سنتے ہیں, اس کے بعد بھارت چلتے ہیں. اس وقت میاں والی سے کال کیا ہے مرید خان نے. جی جناب کہیے. مرید خان,
وعلیکم جناب, داؤد خیال سے بات کر رہا ہوں. یہ جو میں کہتا ہوں انڈیا کو بھول ہے, اگر ہمارا کچھ نہیں رہے گا تو انڈیا کا بھی کچھ بھی نہیں رہے گا. ہم اگر 20 کروڑ جائیں گے تو 120 کروڑ وہ جائیں گے. میں کہتا ہوں کہ 9/11 کے پہلے تو کچھ بھی دھماکے نہیں تھے, کچھ نہیں تھا, دہشت گردی کچھ بھی نہیں تھی. پاکستان نے انڈیا اپنا امریکہ کا ساتھ دیا ہے, روس کو انہوں نے ٹکڑے کیا ہے. تو یہ 9/11 کے بعد امریکہ نے عراق کو تباہ کیا ہے, عراق کے بعد.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا, شکریہ شکریہ شکریہ. اور ہمیں کال کیا ہے چترال سے محمد شفیع نے. جی جناب محمد
جی,
وعلیکم السلام,
بہت شکریہ. کافی دنوں کے بعد جو ہے ہم آپ کے پروگرام پہ کال کر رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ ہندوستان کا جو ہمارے دوست اس پروگرام پہ شرکت کر رہے ہیں اس کو میں یہ بتا دوں کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی واقعات ہوئے اس میں راہ کا ایجنٹ جو ہے وہ کرا رہے ہیں وہ شامل ہے, جس کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ بحریہ کے حاضر سروس افسر جو ہے وہ بلوچستان سے پکڑے گئے. بہت شکریہ.
ہمیں کال کیا ہے کوہاٹ سے ملک نائب خان نے. جی جناب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بی بی عرض کر رہے ہیں کہ پاکستان پر ہمیشہ ہمیشہ انڈیا انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ کشمیر میں پاکستان مداخلت کر رہا ہے. کیا بنگلہ دیش میں اس نے مداخلت نہیں کیا تھا پاکستان کے اندرونی معاملات میں؟ دوسری بات یہ کہ پاکستان میں جتنے واردات ہوتے ہیں باقاعدہ اس کے افغانستان میں اڈے اور وہاں سے یہ لوگوں کو اسلحہ فراہم کرتے ہیں اور اس طرح پیسہ فراہم کر کے پاکستان اور خاص کر کے بلوچستان کا حال امریکہ نے خراب, انڈیا نے خراب کیا اور بین الاقوامی دنیا صرف پاکستان.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا, بہت شکریہ. شمیم صاحب, آپ بھی جانتے ہیں کہ معاملات خاصا پیچیدہ ہیں اور بھارت پہ صرف انگلیاں اٹھانا جو ہے وہ معاملے کا حل نہیں ہے, بلکہ جیسے کہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ ٹی ٹی پی کے احسان اللہ احسن نے ذمہ داری قبول کی ہے. یہ بتائیے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت افغانستان کی طرف سے کس حد تک مداخلت ہو رہی ہے؟
دیکھیے, ہے تو افغانستان کی طرف سے مداخلت ہو رہی ہے. تحریک طالبان پاکستان افغانستان میں اسی طرح سے جمع ہوا ہے جس طرح سے مبینہ طور پہ حقانی عسکری قسم شمالی بلوچستان میں موجود ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میزبان ممالک کی ان دونوں گروہوں سے ہمدردیاں ضرور ہیں, لیکن بین الاقوامی دباؤ کے تحت جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے چونکہ وہ پیسے لے کے دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے اور پیسہ کبھی کبھی بند ہو جاتا ہے تو پاکستان پہ زیادہ دباؤ ہے, تو بعض صورت وہ اپنے تحفظات کے باوجود کاروائی کرتا ہے. جیسا رچرڈ اولسن نے شمالی بلوچستان میں جا کے کہا کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ وہاں پہ پاکستان نے خود حقانی عسکری پسندوں کے خلاف بڑی مؤثر کاروائی کی ہے. ظاہر ہے سب کو تو ختم نہیں کیا اس نے, لیکن انہوں نے کہا کہ پہلے کے مقابلے میں बड़ी उन्होंने मौसर कार्रवाई की है। तो ऐसा है कि दोनों के मामला ऐसे हैं और सरहद ऐसी है कि इधर से उधर लोग चले जाते हैं, उधर से इधर दरअंदाजी होती है। और इससे बड़ी बात एक साथ दोनों मालिक के दरमियान एतमाद का बहरान है। अगर एतमाद हो तो छोटी बहुत फरोग राष्ट और जातियां एक दूसरे की बर्दाश्त कर सकते हैं रवादारी के तहत। लेकिन यहाँ तो ताल्लुकात का ये आलम है कि सुबह होता है और सुबह यकीन बदल जाता है और फिर पढ़ने की मुहिम शुरू हो जाती है।
अच्छा,
तो फैसला करना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन हक पे है कौन नहीं।
शमीम साहब, हम भारत चलते हैं और हमारे साथ इस वक्त मनीष कुमार हैं जो सियासी तज्ज़ियाकार हैं। मनीष कुमार, आप बताइए, पाकिस्तान और भारत के बीच इस वक्त कशीदगी जो है उरूज पे है, क्वेटा धमाके के हवाले से भारत के अंदर क्या कहा जा रहा है?
देखिए, क्वेटा के ऊपर जो भारत में जो सरकारी अमलों में जो रिएक्शन है उसका तो साफ ये है कि पाकिस्तान अपनी नीतियों की वजह से, जिस तरीके से पाकिस्तान अपने टेरिटरी के अंदर में टेररिस्टों को इन लोगों ने शरण दिया, इन लोगों को पाला पोसा, उसका ये रिजल्ट जो है अब सामने उभर कर आ रहा है। ये एक अंडरस्टैंडिंग भारत की सरकार में है और ये खास करके जिस तरह से आज जो होम मिनिस्टर साहब ने जो पार्लियामेंट में जो बयान दिए हैं उसमें ये साफ उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान जो है वो अपने ही पॉलिसीज के वजह से टेररिस्टों के निशाने पे आया है।
लेकिन ये बताइए कि कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है, और आप भी जानते हैं कि कश्मीर की एक जंग है आज़ादी की, उस सिलसिले में कोई एतराफ किया जा रहा है कि ये लोग भी जो हैं वो अपने ही हुकूक के लिए लड़ रहे हैं?
देखिए, आज जो हमारे होम मिनिस्टर साहब का जो पूरा जो तकरीर रहा पार्लियामेंट के अंदर, उसमें उन्होंने दो तीन बातें बिल्कुल साफ रखी। उन्होंने एक बात ये रखी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल जो बयान दिया था कि कश्मीर के लोग जो हैं उनके साथ बातचीत करनी है और जो समस्याएं हैं और जिस तरह जो नाराजगी है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन साथ साथ ये भी सरकार का मानना है कि वहां पे जो वायलेंस हो रहा है उसके पीछे जो है पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सरकारी बयान, ये सरकारी माहौल जो है, मूड जो है, ये उनका जो बयान जो है वो जो सुनने को आ रहा है अभी।
अच्छा, आप दो तीन मिनट और हमारे साथ रहे आप दोनों हजरात, हम कुछ कॉल्स लेते हैं इसी सिलसिले में। कोहाट चलते हैं जहाँ से कामयाब बंगश कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जनाब, कहिए।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
कामयाब बंगश क्वाड से बोल रहा हूँ। जब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मसले कश्मीर का हल नहीं निकलेगा और इतमादी बहाल नहीं होएगा और इस तरह ये जंगें जारी रहेंगी, ये छोटी जंगें हैं और ऐसा लग रहा है कि बड़ी जंग की तरफ से भी इनको जाना पड़ेगा।
शुक्रिया। मतीन सुलेमानी ने कॉल किया है लंडी कोटल से। जी जनाब।
अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं इंडिया की मुख्तरम हजरत से पूछना चाहता हूँ कि आप यूनियो को नहीं खातर में क्यों नहीं लाते हैं? यूनियो के जरिए कश्मीर का मसला हल किया जा सकता है। आप साजिशी को भी कबूल नहीं करते हैं, यूनियो की करारदाद को भी मंजूर नहीं करते हैं। और दूसरी बात यह है कि एक इन सर्विस कर्नल जो कि पाकिस्तान की कब्जा में है, आप इनको भी जिरदास नहीं लाते हैं, ये तो सॉलिड।
बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। और गुलाम मोहम्मद ने कॉल किया है सरगोधा से। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया गुलाम मोहम्मद सरगोधा से। जी जनाब,
गुलाम मोहम्मद सरगोधा से बात कर रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ अमेरिका जो है ना, ये हिंदुस्तान से अफगानिस्तान से नहीं निकलता इतने तक, ये पाकिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता जब तक ये इंडिया जो है इसने अपनी एजेंसी बनाई है पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ रहा की और उधर कौंसल खाने खोले हुए हैं, तो ये पाकिस्तान में तो ये इस तरह की कार्रवाई होती रहेंगी।
ओके, शुक्रिया आपका, शुक्रिया शुक्रिया। डी आई खान से कॉल किया है मोहम्मद नोमान ने। जी जनाब, कहिए।
जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे मेहमान विकास है उनका ये सवाल था कि ये जो भारत है ये कश्मीर में पाकिस्तान का आता है, या तो कश्मीर के लोगों ने खुद भी इतराफ किया कि ये उनके लिए फरमाने की शादी थी, तो वहाँ से मतलब अपनी तहरी चाहिए क्या अपनी दी जाएगा। और दूसरी बात यह है कि ये जो कहता है कि पाकिस्तान की अपनी तालीस रुपया जिससे यहाँ पर फंसे रहा के जान जाते हैं القاعدہ کے خلاف تو یا جتنے بھی دہشت کے خلاف تو پاکستان نے جو جب زیادہ اپریشن کیا پھر پاکستان کیوں میں جو جان پہرایا جاتا ہے بھارت کی طرف سے یہ پاکستان خود دہشت گردوں کو ہاتھ بتاتا ہے. یہ
شکریہ آپ کی کال کرنے کا. فقیر محمد نے کال کیا ہے فیصل آباد سے. فقیر جی جی کہیے.
میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جی, یہ پوچھنا چاہتا ہوں ہندوستان سے کہ یہ جلیا والا واقعہ ہوا تھا کیا وہ آزادی کے لیے نہیں تھا؟
اور ہمیں کال کیا ہے سیالکوٹ سے محمد یاسین نے. جی جناب.
جی میں میڈم یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کشمیر میں جو یہ بدامنی ہو رہی ہے اس میں انڈیا کا بھی کم ہی قصور ہے, پاکستان کا بھی کم ہے. یہ اصل میں اقوام متحدہ کا قصور ہے اور بڑی طاقتوں کا قصور ہے, وہ اس کو حل کرنے ہی نہیں دیتے. ان کو چاہیے کہ وہ اس کو حل کروائیں مسائل کو.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. منیش کمار یہ جو آخری کالر ہیں انہوں نے بھی کافی سمجھداری کی بات کی. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت نریندر مودی کی سرکار ہے وہ کچھ اس طرح سے اعتماد سازی کی طرف بڑھ رہی ہے؟
دیکھیے جو کشمیر کا جو ہونا ہے, جو بھی سولوشن جو نیئر فیوچر جو آپ ہم کنسیو کر سکتے ہیں, جو امیجن بھی کر سکتے ہیں, تو وہ زیادہ سے زیادہ اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ انڈین سوورنٹی کے تحت وہاں کی جو لوکل گورننس ہے اس کو کچھ اور آٹونمی دی جا سکتی ہے. اس کے آگے ہندوستان کی سرکار کے سامنے جو ہے ایک بڑا سا فل سٹاپ لگا ہوا ہے. کوئی سرکار ہندوستان میں یہ کام اس سے زیادہ کچھ نہیں دے سکتی ہے. اور کشمیر میں جو لوگ ہیں اس طرح کے بھی لوگ ہیں جو اس چیز کو مانتے ہیں کہ جو بھارت کے ساتھ رہ سکتے ہیں, بھارت ساتھ رہنا چاہتے ہیں, خاص کر کے ویلی کے اندر کی میں بات کر رہا ہوں, تو یہ جو کہنا ہے کہ جو مسئلہ کو سالو کرنا ہے یا پاکستان کا جو اس میں جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ جس طریقے سے نواز شریف صاحب نے کہا کہ کشمیر جو ہے پاکستان کا حصہ ہوگا, تو یہ بیسیکلی اس کو ہم ایک پولیٹیکل جملے بازی کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں. ان کا حق ہے اس طرح کا اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو جو ہے وہ ایڈریس کرنے کے لیے وہ ان سب چیزوں کہہ سکتے ہیں. لیکن جو ریئلٹی یہی ہے کہ ہندوستان کے تحت ہی جو حصہ بھی ہندوستان کے پاس ہے وہ شاید ہی اس پہ کوئی پولیٹیکل پارٹی, چاہے بی جے پی کی سرکار ہو یا کمیونسٹ پارٹی کی سرکار کیوں ہندوستان میں ہو جائے, اس پہ کوئی چینج نہیں آنے والا ہے.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے بھارت سے سیاسی تجزیہ کار منیش کمار, آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. پروفیسر شمیم اختر, حالانکہ ہمارے پاس کئی موضوعات ہیں لیکن ایک اہم موضوع جو ہمارے پاس آیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بعض ایسے سکولز ہیں جو کہ پاکستان اور ترکی کے تعاون سے چلائے جا رہے ہیں. آج ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق کوئی 28 پرنسپلز ہیں ان سکولوں کے جن کو ہٹا دیا گیا ہے, کیونکہ ترکی کا کہنا ہے کہ فتح اللہ گولن یہ سکولوں کو سپانسر کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے دہشت گردی کو فروغ مل رہا ہے. اس سلسلے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟
جی ہاں, اس وجہ سے دیکھیے, اول تو فتح اللہ گولن کا کتنا اثر ہے اس کے بارے میں متضاد رائے ہیں, اور صرف جگان صاحب اور ان کے حامی انہیں مجھے الزام قرار دیتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ خود ترکی کے جو دوسرے عناصر ہیں, مثلاً ریپبلکن پارٹی ہے یا پیپل ڈیموکریسی پارٹی ہے, ان کی طرف سے فتح اللہ گولن کے خلاف ابھی تک کوئی ایسے متشدد بیانات نہیں دیکھنے میں آئے. اور بات دیکھیے, جہاں تک طیب ارغان کا تعلق ہے, انہوں نے تو پیپل ڈیموکریسی پارٹی کو بھی پچھلی جو 10 لاکھ آدمیوں کا جو اجتماع تھا اس میں انہوں نے ان کو مدعو نہیں کیا, حالانکہ پیپل ڈیموکریسی پارٹی نے سب سے پہلے فوجی بغاوت کے خلاف حکومت کی حمایت کی تھی, حکومت کے اعمال کی, جمہوریت کی حمایت کی تھی, وہی حکومت کی حمایت ہوگی, حالانکہ اس وقت صورتحال جو ہے فیصلہ کن نہیں تھی. تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو رویہ ہے ارغان صاحب کا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا میں لچک ہونے چاہیے, نرمی ہونے چاہیے. اور میں نے سمجھتا کہ فتح اللہ گولن اتنا سرپسند اور اتنا باثر ہو گیا کہ اتنی دور سے بیٹھ کے پینسلوینیا سے, جبکہ وہ صوفی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور فوجی حکومت کے خلاف اس نے ترک وطن کیا ہے 1999 میں, اور اب بھی وہ کہتا ہے کہ وہ فوجی حکومت اور فوجی طریقہ کار کے خلاف ہے, بوناپارٹزم کے خلاف ہے. تو اس کے خلاف جب تک کہ ٹھوس ثبوت کسی غیر جانبدار عدالت کے سامنے ثابت نہ ہو جائے, میں سمجھتا ہوں کہ اسے صرف ایک حزب اختلاف کا ایک عنصر قرار دے دیا جانا چاہیے, اور حزب اختلاف کو بعض صورت اختیار ہوتا ہے, حق ہوتا ہے جمہوریت میں تقالات کے اظہار کا. تو مجھے تو حقیقت نہیں معلوم, امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے کشیدہ ہو گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے روس کے ساتھ ان تعلقات معمول پر لانے کی کوشش کی, یہ بڑا اچھا ہے, لیکن میں عرض کروں کہ محل وقوع اور تاریخ کا دباؤ ایسا ہے کہ ترکی کی قسمت امریکہ کے ساتھ ہی وابستہ ہے. ایردوغان صاحب کو اور ترک اکثر عوام کو یہ پسند ہو یا نہ ہو, اور ایسا ماضی میں ہو چکا ہے جب 1974 میں
شمیم صاحب کیونکہ
قبضہ کر لیا تھا امریکہ نے, مخالفت کی تھی, امداد بند کر دی تھی, اور ترکی نے ان کا جو اڈا ہے نیٹو کا وہاں سے میزائل ہٹوا لیے تھے, لیکن 1978 میں پھر تعلقات بحال ہو گئے. لیکن روس کا
جی نظر یہ آتا ہے کہ ترکی کے
کرنا مداخلت کرنا اس کی مجبوری ہے.
جی جی,
تو روس مجبور ہے اور امریکہ روس کو روکنے کے لیے مجبور ہے اس خطے میں. اب روس نے جس طرح سے کرائمیا پہ قبضہ کر لیا ہے,
جی جی,
تو اسی طرح سے وہ دارالحدود پہ بھی قبضہ کرنا چاہے, تاریخ شاہد ہے. تو امریکہ سے تو ترکی کے تعلقات جو ہیں ہمیشہ کے لیے کشیدہ نہیں ہو سکتے. ہاں, جہاں تک کہ ان کا گولن صاحب کا معاملہ ہے, تو امریکہ اور ترکی اس کو آپس میں طے کر سکتے ہیں, کوئی مشترکہ انکوائری کمیشن بیٹھ جائے یا کوئی مشترکہ عدالت قائم ہو جائے. دونوں ملکوں کے تعلقات تو ماضی میں ایسے رہے ہیں کہ اس قسم کا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے.
شمیم صاحب ایک منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ, کیونکہ اٹک سے ایک کالر ہیں, وہ موبائل سے کال کر رہے ہیں, کچھ کہنا چاہتے ہیں, اس کے بعد ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے. محمد گلاب خان نے کال کیا ہے اٹک سے. جی کہیے. جی
سر, آج یہ ہے کہ بہت دنوں سے, بہت وقت سے یہ آپ کے نشریے سن رہے ہیں, ہمیں جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, میری ایک ادنا سی رائے ہے کہ میرے ملک کے اندر یہ تمام سیاسی پارٹیاں مل کر ایک قومی حکومت کی تشکیل کریں, بھائی چارے کو کی بڑھوتری کریں, انشاءاللہ جب سب مل بیٹھیں گے تو دشمن جو بیچ میں ہوگا وہ خود بہت نکل آئے گا. یہ میری ریکویسٹ ہے.
بہت شکریہ. اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پروفیسر شمیم اختر کا, جو بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, ہم بریک کی طرف بھی نہیں جا سکتے کیونکہ ہمیں بات کرنا ہے یہاں جو انتخابات ہیں, اور اس سلسلے میں ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں روزانہ, اس سلسلے میں ہم اس وقت ایسٹ ویسٹ یونیورسٹی کے چانسلر اور ریپبلکن پارٹی کے حامی وسیع اللہ خان کی طرف جاتے ہیں. اور وسیع اللہ صاحب, آپ کو خوش آمدید.
میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
بہت شکریہ. آپ بتائیں کہ کل پرسوں جو باتیں کی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے, اب تو روزانہ اس قسم کی متنازع باتیں کر رہے ہیں, لیکن اس مرتبہ انہوں نے جو بات کی ہے, اس سے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ جو اس وقت نیشنل رائفل ایسوسی ایشن ہے ان کے لوگوں کو شہ دے رہے ہیں کہ ہلری کلنٹن پر وہ کسی طرح کا حملہ کریں. آپ بتائیے کہ ان کی باتوں سے آپ نے کیا مطلب نکالا.
میں گزارش کروں گا کہ ہر پارٹی میں مختلف شیڈز ہوتے ہیں رائےوں کے, آرا کے اور وہ خیالات کے. تو مثلا میں ریپبلکن ہوں پیٹ بیوکانن کی طرح کا, جو تقریباً مڈل آف دا روڈ پالیسی کے حامی ہیں. میں ایسا کروں گا کہ اس وقت جو ہے وہ ایک طرف تو جو سفید فام امریکیوں کی اکثریت ہے, یہاں 62% رہ گئے ہیں, تو ان میں ایک طبقہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ شیطان عظیم ہے اور وہ سفید آبادی کو کم سے کم کر رہی ہے, اور اس سلسلے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی میں ان لوگوں کا کچھ سرپرست بھی ہے, کافی حصہ ہے, اور وہ کے قتل مخالف ہیں. رائفل ایسوسیشن جو ہے بہت ہی مضبوط ادارہ ہے. ہلری کلنٹن نے بھی براہ راست اس کی مخالفت نہیں کی, البتہ وہ صورتحال جو مثلا انڈیا پاکستان میں برطانیہ کے زمانے سے تھی کہ کوئی شخص بغیر لائسنس کے گن نہیں رکھ سکتا. میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی امریکہ میں ایسے قوانین آئیں گے, لیکن جو مذمت ان کی ہو رہی ہے سلسلے میں, اور برملا ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے انہوں نے سیکنڈ امینڈمنٹ جس میں دستور سیکنڈ امینڈمنٹ جس میں ہر شخص کو ہتھیار رکھنے کا حق ہے اپنی حفاظت کے لیے جس منصور بنا تھا, اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہی. میں 1787 کی بات کر رہا ہوں جب دستور مکمل ہوا امریکہ کا دستور. تو یہ اس میں جو کچھ حلقے ایسے ہیں جن کو خوش کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ باتیں کہتے ہیں, اور ابھی کافی دیر ہے الیکشن میں اور نتائج جو ہیں وہ غیر یقینی ہیں, لیکن ایک طرح کا امریکہ میں ایک طرح کا مباحثہ شروع ہو چکا ہے, اور سوسائٹی کے تقاضے ہیں ان کے بارے میں کے بہت سے لوگ تعلق کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ کچھ باتیں ایسی ہو رہی ہیں
جی ہاں
پارٹی کامیابی
جی ہاں. وسیع اللہ صاحب, آپ بھی جانتے ہیں کہ خضر خان جو ہیں جن کا بیٹا عراق میں مارا گیا, انہوں نے بھی جو چپتی ہوئی باتیں کی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف, آپ کے خیال میں یہ ٹرمپ کے کس حد تک خلاف گئی ہیں, اور یہ جو اس وقت سوچ پائی جا رہی ہے اس کو کس حد تک انہوں نے متاثر کیا؟
جی بہت بہت زیادہ. ایک تو میرا بھی آخری نام خان ہے, تو خان بہت مشہور ہو گئے, اب ایک ساحل خان میئر ہو گئے لندن کے, اور یہ تو وہ مسلمانوں کو, اب پٹھان تو تمام کے تمام مسلمان ہی ہوتے ہیں, جیسے ترک اور ملے جو ہیں وہ سب کے سب مسلمان ہی ہیں, تو وہ ایک اچھی بات ہوئی ہے, اور اس میں یہ بات جو ہے وہ متنازع نہیں ہے کہ کسی ملک کی حفاظت کے لیے جو افراد افواج میں بھرتی ہوتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں ان کا ہر شخص احترام کرتا ہے. تو اس سلسلے میں جو ایک کچھ طبقے جو مسلمانوں کے خلاف سرگرم ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے جو باتیں کہی اس کا ان کو بہت نقصان ہوا. اس وقت کم سے کم جو آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ ان کو اس بات نہیں کہنی چاہیے تھی, اور انہوں نے ہمایوں خان مرحوم کو عزت احترام سے اور ان کے والدین کو عزت احترام کے ساتھ ان سے برتاؤ کرنا چاہیے تھا. تو یہ اس سلسلے میں ریپبلکن پارٹی کے بہت سے لیڈر جو ہیں برملا تنقید کر رہے ہیں ان پر, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ جیسے میں نے کہا کیا کہ اکثر ایک حصہ جو ہے جو شاکی ہے کہ ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اور طاقت کا تمازل ان کے خلاف جا رہا ہے, ان کو خوش کرنے کے لیے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں.
آپ کے خیال میں اب صرف 3 مہینے رہ گئے ہیں الیکشنز کو, اور آپ خود ریپبلکن ہیں, لیکن اس مرتبہ نظر آتا ہے کہ آپ کی پارٹی ہار جائے گی؟
جی اسی کا امکان ہے, اور اس سلسلے میں زیادہ تردد اس بات کا ہے کہ ان کے ساتھ سینٹ بھی شاید ریپبلکن پارٹی کے ہاتھ سے نکل جائے. ہاؤس آف ریپرزینٹیو جن میں 4 سیٹس ہیں وہ اس کے ڈیموکریٹ پارٹی کے قبضے میں آنے کا امکان کم ہے, لیکن سینٹ میں بہت کم فرق ہے, اور ریپبلکن پارٹی کے جو رہنما ہیں اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں, بہت سے رہنما جو متحد ہوتے ہیں اور پھر وہ مباحثہ کرتے ہیں ان کو مدد ہے اس معاملے میں, کہ یہ کچھ لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ سلیکشن کے نتیجے کے بعد اگر ٹرمپ صاحب ہار گئے تو پارٹی کو اپنا جو بنیادی مطمع نظر ہے وہ بدلنا پڑے گا
جی,
اور 38-40% جو مائنورٹیز ہیں ان کو بھی اپنے اندر شامل کرنا ہوگا.
بالکل صحیح, بہت شکریہ, کیونکہ جہاں رنگ کا وقت بالکل ختم ہوا. ہمارے ساتھ ہے شکاگو سے ایسٹ ویسٹ یونیورسٹی کے چانسلر اور ریپبلکن پارٹی کے حامی وسیع اللہ خان. آپ کی شرکت کا شکریہ, اور ہماری طرف سے خدا حافظ.
میں بہت بہت شکرگزار ہوں آپ کا. خدا حافظ.
خدا حافظ. اس پروگرام کے لیے ہمارے پروڈیوسر تھے محمد ارسلان شریف, انجینئر نیلسن لوپس. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.